الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین کرام، قدر مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، انتہائی مشہور و معروف آیت، اور مسلسل یہ آج پانچواں دن ہے کہ ہم اس کی تکرار کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3. اور اس آیت کے ترجمے کے اعتبار سے آپ کے ذہنوں کے اندر ایک خاکہ غدیر خون کے میدان کا آ جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ وہ دن کے جس دن تمہارے پروردگار عالم نے تمہارے دین کو کمال کی جانب پہنچایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، اسلام کی ابتدا محبت اہل بیت سے ہے اور اسلام کی انتہا ولایت اہل بیت، کمال اہل بیت کی ہے. اسلام کا کمال ولایت اہل بیت کے ساتھ ہے. پروردگار عالم آج کے دن، غدیر کے دن، دین کو کمال تک پہنچا رہا ہے. وہ اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور خدا اس دین سے راضی ہو گئے. ولایت اہل بیت اور سیرت اہل بیت کے عنوان سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ولایت اہل بیت کے اعتبار سے مختلف روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. یہ ولایت اتنی امپورٹنس ہے اس ولایت کی زندگی کے اندر، کہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہے. اگر ولایت ہے تو نماز بھی قبول ہے، اگر ولایت ہے تو روزہ بھی قبول ہے، اگر ولایت ہے تو زکات بھی قبول ہے، لیکن اگر ولایت نہیں تو روزہ رہے گا لیکن قبولیت کی منزل پر نہیں جائے گا، نماز رہے گی لیکن قبولیت کی منزل پر نہیں جائے گی. اور پروردگار عالم نے اس کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، اس ولایت کو سمجھانے کے لیے پاک و پاکیزہ ماحول فراہم کیا. کہ جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خون کے میدان میں اعلان کیا ہے، تو اس سے پہلے ایک پورا عمل ان افراد نے انجام دیا ہے جو پیغمبر کے ساتھ تھے. حجۃ الوداع، پیغمبر کا آخری حج، لوگوں نے اس حج کو انجام دیا ہے. اس حج کے پورے پروسیس سے گزارنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اب غدیر خون کے میدان میں اس پیغام کو پہنچا دیجیے. وجہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ حج عبادت ہے. اس حج کو انجام دلوانے کے بعد ہی پروردگار عالم نے اس ماحول کو کیوں فراہم کیا؟ حج سے پہلے بھی ممکن تھا، اس سے پہلے بھی ممکن تھا. وجہ کیا ہے کہ حج کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، کیونکہ پیغام اس مقام پر آتا ہے کہ جو قلب پاک و پاکیزہ ہو. ولایت کا پیغام ان دلوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ جو حج کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ ہو چکے تھے. ایک تیاری کروائی گئی حج کے ذریعے سے. حج کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں، پانچ دن کی گویا ریاضت ہے پوری. عمرہ انجام دے دیا، عمرہ تمتع کو انجام دینے کے بعد اب حج کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، میدان عرفات پہ جا کے انسان دعا مانگتا ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ، 8ویں ذی الحجہ سے پورے حج کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور پھر 12ویں ذی الحجہ کو جا کر ختم ہوتا ہے. اس پورے عمل کے اندر بے شمار پیغامات دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ کروایا گیا. 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، میدان عرفات، عرفات کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا، عرفات کے میدان میں دعائیں عرفہ امام حسین پڑھی جاتی. اس زمانے کے اندر عرفات کے اعمال کیے گئے پیغمبر کے زمانے کے اندر. عرفات کا دن معمولی نہیں. چوتھے امام کا جملہ ہے کہ عرفات کے دن جو انسان پروردگار سے مانگتا ہے، پروردگار اس کو بے شمار عنایت کرتا ہے. یہاں تک اس دن کی امپورٹنس یہ بیان کی گئی کہ اگر کسی سے ماہ مبارک رمضان فراموش ہو جائے، شب قدر اس سے کھو جائے، تو پھر اس کی بخشش کا کوئی آسرا نہیں ہے مگر یہ کہ میدان عرفات میں عرفات کے دن خدا کی بارگاہ میں مانگے. اور عرفات کا دن وہ ہے کہ جب چوتھے امام نے ایک شخص کو غیر خدا سے سوال کرتے ہوئے دیکھا، کسی دوسرے شخص سے مانگتے ہوئے دیکھا، چوتھے امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر کہ آج کے دن بھی غیر خدا سے مانگ رہا ہے. آج کے دن تو یہ بات کا احتمال ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پیٹ میں موجود بچے کے لیے بھی مانگے تو وہ بھی خوشبخت ہو جایا کرتا ہے. اتنی تیاری کروائی ہے. میدان عرفات کا پورا دن گزارا حاجیوں نے. عرفات کا دن گزارنے کے بعد حاجی مزدلفہ کے میدان میں، اب میں یہ 10 ہجری کے سینریو کے اندر بات کر رہا ہوں، سب عرفات کا میدان گزارنے کے بعد مزدلفہ کے میدان میں ہے. مزدلفہ کا وقوف کر رہے ہیں، وقوف مزدلفہ کا بعض مراحل کی بنیاد پر. آیت الخمینی بیان فرماتے ہیں کہ رات سے لے کر صبح تک ہے اور صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. بیشتر مراحل فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے کے وقت تک قیام. الائی حال مزدلفہ کا جو قیام، انتہائی امپورٹنٹ قیام. ہمارے فرقے کے اندر یا ہمارے مسلک کے اندر اگر کسی نے مزدلفہ کا قیام نہیں کیا، اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا حل باطل ہو جاتا ہے. مزدلفہ نے قیام کیا 10 سنہ ہجری کے اندر پیغمبر کے ساتھ جو افراد تھے. ایک اور چیز پر بھی عمل کیا کہ جو مستحب قرار دی گئی، کہ چونکہ 10 ذی الحجہ کے دن منا کے میدان میں کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو، اس کے لیے کنکریاں کہاں سے جمع کی جائے؟ کنکریاں وہاں سے جمع کی جائے جو مزدلفہ کا میدان. مزدلفہ کے میدان سے کنکریوں کو اٹھوایا جاتا ہے. مزدلفہ کے میدان سے کنکریوں کو اٹھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اب کوئی پوچھے معصوم سے. بعض روایتیں ملتی کہ مزدلفہ کے میدان سے کنکریوں کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے، شیطان جو گمراہ کرنے والا ہے، شیطان نے پروردگار عالم کے مقابلے میں جو سب سے پہلی چیز لوگوں کے سامنے لا کے کھڑی کی، وہ تھے بت. بت پرستی کی جانب آگاہ کیا لوگوں کو، بت پرستی کی جانب راغب کیا. کتنے بت تھے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے 8 سنہ ہجری کے اندر 360 بت تھے کہ جن کو توڑا گیا ہے. مولانا متقیان کو پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، بتوں کو توڑا تھا. یہاں تک کہ کچھ ایسے بت بھی تھے کہ جو مکے کے اندر حرم کعبہ سے تھوڑا سا باہر تھے، لات و عزا و حبل یہ جو نام لیے جاتے ہیں، ان کو بھی توڑا گیا. اور ان کو توڑ کر بعض روایت یہ ہے کہ سرزمین حرم کعبہ کے اندر ہی دفن کیا گیا. کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر نے کہا جب بھی کعبے کے حرم میں آؤ گے، اس دروازے سے آنا کہ جس دروازے کا نام ہے باب السلام. کہا کیوں پیغمبر؟ کہا ان بتوں کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے. کہا پیغمبر حکمت کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے آؤ تو تولا اور تبرا کو ساتھ میں لے کر آؤ، خدا سے محبت رکھو، ان سے تبرا کرو، تمہارے قدموں کے نیچے یہ ہوں گے، تبرا خود بخود ہو جائے گا، تولا کے لیے تم جا رہے ہو. اسی لیے معصوم کا جملہ ملتا ہے حلت دینوں الا الحب، کہ دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے. حالت دین ہو الحب والبغض قدیم تولا اور تبرع کے علاوہ بھی کچھ ہے. مزدلفہ سے کمپنیاں اٹھائی جا رہی ہیں. پیغمبر سے کسی نے سوال کہ پیغمبر کیا وجہ ہے کمپنیاں کیوں اٹھوائی جا رہی ہیں, مزدلفہ سے ہی کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ اگرچہ کہ مستحب ہے, واجبات بات میں سے نہیں ہے مزدلفہ سے اٹھائی جائے, حضور حرم میں کہیں سے بھی اٹھائی جا سکتی. جب پوچھا گیا کہ مزدلفہ کی کمپنیاں کیوں, کیا زمانہ جاہلیت کے اندر بت جو بنائے جاتے تھے وہ اس لیے بنائے جاتے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے, اور وہ مزدلفہ کی مٹی سے بنائے جاتے تھے کہ مزدلفہ کی مٹی اتنی سافٹ ہوا کرتی تھی کہ اس سے بت بنائے جاتے تھے. کہ خدا نے جب شیطان کو مارنے کا یہ حکم صادر کیا کہ کنکریاں مارنی ہے, کہا اسی مزدلفہ کی مٹی کو اٹھا کر لاؤ اس کے اوپر مارو. اتنا پاک و پاکیزہ پروسیس حج کا کروایا کہ اب کنکریاں جمع کر لی, مزدلفہ کو وقوف کر لیا, مینا کے میدان میں پہنچ گئے, بڑے شیطان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں, شیطان کو کنکریاں ماری. اگرچہ کہ خود شیطان کو کنکری مارنا یہ بہت بڑا پیغام ہے. اور کیا پیغام ہے؟ کہ جب آپ کنکری مارتے ہیں کنکری فوراً گر نہیں جاتی, بلکہ تھوڑا سا واپسی کی جانب پہ آتی ہے. یہ پیغام دے رہی ہے کہ بچ کے رہنا, حملہ تم کر رہے ہو, پلٹ کر تم پر بھی حملہ ہونے والا ہے, پلٹ کر تم پر بھی حملہ ہونے والا ہے. یہ دنیا کے اندر جتنی لذات, جتنی ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آہستہ آہستہ کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی زندگی کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں, ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی شیطانی موٹیو ضرور موجود ہے. یہ ہم ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے, چاہے وہ فیس بک ہو یا گوگل ہو. اگرچہ کہ کچھ چیزیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کر ہی رہے ہیں کہ آج کا انسان اگر کسی مسئلہ علمی کو, کسی مسئلہ دینی کو سمجھنا ہوتا ہے تو کسی عالم کے پاس تو بعد میں جاتا ہے, سب سے پہلے حضرت گوگل کو کھولتا ہے. اگر کسی چیز کو گویا تصدیق بھی کرنا ہوتا ہے, ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے, تو بعد میں کسی عالم سے رابطہ کرتا ہے, بعد میں قرآن کو دیکھتا ہے, بعد میں روایت کو دیکھتا ہے, فیس بک اور گوگل کے پیجز پہ سرچ کرتا ہے کہ آیا یہ روایت ہے بھی یا نہیں ہے. یا جس طریقے سے آج واٹس ایپ کے اندر جس طریقے سے میسیجز سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو بھی معصوم کے نام کے ساتھ جملہ آتا ہے فوراً پاس آن کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, ہمیں بہت اچھا لگا, معصوم کا ہی جملہ ہوگا. پہلے تصدیق تو کر لی جائے کہ آیا معصوم کا جملہ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ شیطانی بہت ساری چیزیں پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر مختلف اعتبار سے. آپ چاہے اس کے حلال ایسپیکٹ کو لے یا نہ لے, لیکن بے شمار حلال چیزوں کے حرام ایسپیکٹ بھی آپ کی زندگی کے اندر خود بخود آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. مینا کے اندر شیطان کو کمپنیاں مروائی, حج مکمل ہویا, بالوں کو منڈوا لیا, دعا بھی کر لی, اللہم آتنی بکل شعر نورا من یوم القیامہ. تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیے, درود پڑھتے جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. درود پڑھ لیجیے محمد والے, درود پڑھیے محمد والے. اور مینا کے میدان میں شیطان کو کنکری مارنے مارنے کے بعد انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا کہ اب گویا سر منڈوا رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اللہم آتنی بکل شعر نورا من یوم القیامہ, پروردگار ایک ایک بال کے بدلے میں روز قیامت مجھے نور عطا فرما. نور کیا؟ پروردگار عالم سے دعا مانگی اور اس کے بعد حاجی بن گیا. اب جو حاجی بن گیا, معصوم کی روایت کا جملہ ہے, کسی حاجی کو معمولی نہ سمجھیے گا. اگرچہ کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ آپ نے زمانے کے افراد, جو افراد حج کرنے جائیں گے تین طرح کے ہوں گے, تین طبقات ہیں جو حج کرنے جائیں گے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے, اور ایک وہ طبقہ ہے جو امیروں والا طبقہ ہے. معصوم کا جملہ یہ ہے کہ غریب بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں جب لوگ حج پہ جاتے ہیں, بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں جو حج کے ویزے پہ جاتے ہیں لیکن کام کیا اور ہوتا ہے, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. متوسط طبقہ اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے جائے گا. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور بعد میں آ کے فوراً نام میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ حاجی فلاں, حاجی فلاں, حاجی فلاں. امیر سیر و تفریح کے لیے جائیں گے. امیر جائیں گے حج کرنے کے لیے تو حج نام ہوگا لیکن سیر و تفریح ہوگی. سوال پیدا یہ ہوگا کہ کون سی اسٹار کا ہوٹل دے رہے ہو, تھری اسٹار ہے, فور اسٹار ہے, فائیو اسٹار ہے, کتنا قریب ہے, کتنا قریب نہیں ہے, آیا اس میں فلاں فیسلٹی ہوگی, وائی فائی ہوگا یا نہیں ہوگا. آج کا انسان تو انہیں چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. معصوم فرمانے تین طرح کے طبقے ہوں گے. جو غریب طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کے لیے جائے گا, جو متوسط ہوگا وہ اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے حاجی لکھوانے کے لیے جائے گا, اور امیر سیر و تفریح کے لیے جائے گا. اب حاجی بن گئے کسی بھی اعتبار سے, حاجی بننے کے بعد اگر کوئی صحیح حاجی ہے, معصوم کی روایت کا جملہ ہے, کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خارج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، اس طریقے سے گناہوں سے خارج ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہے، اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت للمومنین کا جو پیغام دیا گیا ہے کس ماحول کے اندر دیا گیا، پیغمبر کے ساتھ پہلا حج کر رہے ہیں لوگ، معرفت کیسی ہوگی، پیغمبر ساتھ میں، آج ایک لمحے کے لیے معلوم چل جائے کہ اس مسجد کے اندر زمان، اس محفل کے اندر زمانے کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ ہم سب کی کیفیت کیا ہوگی، کیا آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے، کیا معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا، کیا ہماری عزاداری کی ایک ترکیب بالکل الگ نہیں ہو جائے گی، ہماری عزاداری بالکل الگ ہو جائے گی، ہمارا رونا اور گریہ کرنا الگ ہو جائے گا، ہماری معرفت بڑھ جائے گی۔ تو پیغمبر کے ساتھ جو حج کر رہا ہے اس کی معرفت کیسی ہوگی، وہ پیغمبر خدا کہ جس کو نبی خدا بنا کر بھیجا گیا، اس کے ساتھ حج کو انجام دیا، اب ہر ایک سمجھ رہے میں پاک و پاکیزہ ہو گیا، اس پاک و پاکیزگی کے عالم میں جب یہ حاجی لوٹ رہے تھے پیغمبر نے کہا رک جاؤ، اور کہاں رکا، قدیر خم کے میدان کے اندر رکا، قدیر خم کے میدان میں روک کر ولایت کا پیغام دیا، اور کس طریقے سے ولایت کا پیغام دیا کہ لوگوں پر واضح کر دیا کہ دیکھو خداوند عالم نے جتنی مخلوقات بنائی، جو میں نے کل روایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا اس میں سرداری کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا، بغیر سردار کسی بھی چیز کو نہیں بنایا، 124,000 انبیاء بنائے، 124,000 انبیاء، کیا سب کے سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم برابر ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم برابر ہیں، 124,000 انبیاء میں سے پروردگار عالم نے 313 رسولوں کو بنایا، 313 رسولوں میں سے 5 اول العظم انبیاء کو بنایا، یہ ساری کی ساری ترتیب دی، قرآن کہہ رہا ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو، بعض رسولوں پر فوقیت دی، کتنے انبیاء آئے ہیں، آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، ابراہیم، اولاد ابراہیم، بے شمار انبیاء گزرے، ہر ایک کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم برابر ہیں، یقیناً جو 124,000 انبیاء ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 313 رسول بننے والے ہیں، 313 رسولوں کا رتبہ ان انبیاء سے تھوڑا سا بلند ہے، 313 یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سب برابر ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 5 اول العظم انبیاء ہیں، 5 اول العظم انبیاء ہیں، اور 5 کے 5 بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم برابر ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں پیغمبر خدا کی ہستی موجود ہے، پیغمبر خدا کی ہستی موجود ہے۔ تو پروردگار عالم نے سرداری کے کانسیپٹ کو ان ساری چیزوں کے اندر ڈیولپ کیا، گویا یہ سارے کے سارے انبیاء بتلا رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد ہم جیسا نہیں ہے، آج کا امتی کیسے کہہ رہا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے،
محمد صلی
اللہ علیہ،
اور پھر پیغمبر کو پروردگار عالم نے سید الرسل بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، ایک خاص محبت پیغمبر کے ساتھ دکھلائی جو کسی اور کے ساتھ نہیں دکھلائی، کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ یاسین، کسی کے بارے میں نہیں کہا طہٰ، کسی کے بارے میں نہیں کہا مدثر، کسی کے بارے میں نہیں کہا مزمل، یوسف کے بارے میں نہیں کہا گیا، اسماعیل و ابراہیم کے بارے میں نہیں کیا گیا، پیغمبر کو ایک خاص لہجے کے اندر مخاطب کیا گیا، اور جب پیغمبر نے اعمال کو انجام دیا، پیغمبر کے کاموں کو اپنا کام انجام دیا، میں سینریو کے اندر بات کر رہا ہوں جو غدیر کا سینریو ہے، پیغمبر کے کاموں کو اپنا کام انجام دیا، سورہ والنجم جب قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نجم ستاروں کی قسم کھائی گئی، اور اس کے بعد پیغمبر کے بارے میں جملہ کہا گیا کہ یاد رکھو نہ پیغمبر تمہارے راستے سے ہٹا ہے، نہ کسی دوسرے راستے پر گیا ہے، نہ ہی ہوائیں نفس میں مبتلا ہوا ہے، وما ينطق عن الہوا، یہ پیغمبر گفتگو نہیں کرتا، مگر اگر کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے، گویا پروردگار پیغام دے رہا ہے، زبان پیغمبر سے جو جملہ نکلے گا وہ در حقیقت پروردگار کی طرف سے ہوگا، یعنی یہ زبان گویا پیغمبر کی نہیں ہے پروردگار کی ہے، پیغمبر کا عمل اپنا عمل کہہ رہا ہے، ابھی تو نہیں کہہ رہے، یہ گویا خدا کہہ رہا ہے، اب پیغمبر کے عمل کو جو اپنی طرف نسبت دے دے، پیغمبر پر حملہ ہو رہا ہے، پیغمبر اگر سامنے کچھ بھیج رہے ہیں، پیغمبر کے عمل کو کہا جا رہا ہے پیغمبر تم نے نہیں بھیجا بلکہ ہم نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا، اگر پھینکا ہے تو خدا نے پھینکا ہے، گویا پیغمبر کے دو اعضاء و جوارح پر پروردگار کہہ رہا ہے میرے اختیار ہے، پیغمبر کی زبان گویا میری زبان ہے، پیغمبر کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے، اختیار میرے پاس ہے. اب میں سوال کروں پروردگارا کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کے کسی اور اعضاء جوارح کے اعتبار سے تو نے دعویٰ نہیں کیا، پیغمبر کی زبان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، پیغمبر کے ہاتھ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، شاید نرائے غیبی آئے، ایسا تجھے کیا معلوم، انہی دونوں چیزوں سے تو کام لینا ہے. اور جب معلوم کیا تو کیا پتا چلا، غدیر خم کے میدان میں یہی زبان پروردگار تھی، یہی ہاتھ پیغمبر تھا. زبان پیغمبر گویا پیغمبر نہیں کہہ رہا، یہ پروردگار کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو قال علی مولا، یہ پروردگار کا ہی گویا ہاتھ ہے، اگرچہ کہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھوں سے بلند کر کے بتا رہا ہے اس کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو. غدیر قوم کے میدان کے جملے ہیں، اس علی کے بارے میں خیال رکھنا، یاد رکھو یہ کسی کو رعایت دینے والا نہیں ہے. حقوق اللہ کے اندر پھر بھی تمہیں ممکن رعایت مل جائے، حقوق العباد کے اندر علی سے کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنا. یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آنے کے جب ظاہری خلافت ملی ہے، مولا کہنا یہ جملہ کا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک جو کا دانا بھی چلا گیا ہے نا آپ تو علی اسے بھی وصول کر کے رہے گا. یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یہ ولایت کے اہل بیت ہے کہ اس کا اعلان پروردگار کتنے اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے، اور اسی ولایت کی طرف بلایا گیا ہے کہ یاد رکھو اس ولایت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، اور اس کا وعدہ تمام مخلوقات سے لیا گیا ہے. معصوم کی عجیب روایت کا جملہ ملتا ہے کہ اس ولایت کا وعدہ تمام مخلوقات سے لیا گیا ہے، نہ فقط انسانوں سے، ملائکہ سے لیا گیا، جنوں سے لیا گیا، جانوروں سے لیا گیا. حضرت سلمان فارسی تاریخ کا اہم ترین نام ہے، سلمان و منا اہل البیت، یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں. میں حضرت سلمان کی قبر مختار پر گیا، وہاں بے شمار روایتیں میں نے دیکھی، ایک روایت کا عجیب جملہ میں نے دیکھا کہ ختمی مرتبہ فرماتے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، من جفا سلمان فقد جفانی، جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پیغمبر پر جفا کی، جس نے سلمان پر ظلم کیا اس نے مجھ پیغمبر پر ظلم کیا. اور وہ سلمان امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں، اور امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ آپ مسیح عیسیٰ ہیں. اب یہ وہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس کو احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہمارے برادران کے مسالک سے تعلق رکھتی ہے. مسند احمد بن حنبل اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں اس روایت کو، فضائل امیر المومنین کتاب کا سرور ہے، یہ جملہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب مسیح عیسیٰ، علی ابن ابی طالب عیسیٰ کی مثل ہیں، وہ چیزیں جو عیسیٰ کے بارے میں ہوا کرتی تھی علی کے بارے میں بھی ہوں گی. جب کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، کیا عیسیٰ کی محبت کے اندر لوگ مارے گئے تھے، عیسیٰ کے بغض کے اندر لوگ مارے گئے تھے، علی کی محبت میں بھی لوگ مارے جائیں گے، علی کے بغض میں بھی لوگ مارے جائیں گے. کیا اور وضاحت فرمائیے، کیا وضاحت اس طریقے سے ہوگی، جو علی کی محبت میں حد سے بڑھ جائے گا علی اسے مار دے گا، جو نصیری کے رتبے پر جائے گا علی اسے مار دے گا، جو محبت میں بڑھ جائے گا وہ بھی کام سے گیا، جو بغض کے اندر مارا جائے گا وہ ویسے ہی مر جائے گا. تو علی مسیح عیسیٰ ہیں، سلمان آ رہے ہیں، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ مسیح عیسیٰ ہیں. مولا عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مولا یہ بتائیے کہ آپ اس معجزے پر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ ولایت علی بن ابی طالب کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کل سے ہم سیرت کے پہلو کی جانب جانے والے ہیں، کہ مولا یہ بتائیے عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مولا آپ کے پاس یہ معجزہ ہے. مولا نے کہا چلو سلمان میں مدینے سے باہر جا رہا ہوں. سلمان کو ساتھ میں لیا، مدینے سے باہر نکلے، اور جب مدینے سے باہر نکلے ایک مرتبہ سلمان سے کہا کہ سلمان جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ. کہا مولا بس ایک چھوٹا سا معجزہ چاہیے، آپ عیسیٰ کی مثل ہیں، عیسیٰ کی مثیل ہیں، مثل و مثیل تقریباً ایک جیسے ہی جملے ہیں، جس کا ثانی نہ ہو جو ایک جیسا ہو، اگر عیسیٰ کی مثل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہو سکتا ہے، اور علی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. کہا مولا معجزہ دکھلا دیجیے. کہ آسمان کی جانب نگاہ کرو، کوئی پرندہ نظر آ رہا ہے. سلمان نے آسمان کی جانب نگاہ کی، پرندے بے شمار نظر آئے. या किसी एक परिंदे को बुलाओ और उसके बाद फिर हम आगे मौजूदे को दिखाएंगे। सलमान देखते जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, लेकिन कोई परिंदा जवाब नहीं दे रहा। एक मतलब का सलमान, परिंदे को ऐसे आवाज ना दो, परिंदे से कहो कि अली इब्न अबी तालिब ने बुलाया, परिंदे से कहो कि अली इब्न अबी तालिब ने बुलाया। सलमान ने जुमला कहा कि परिंदे आ जाओ, अली इब्न अबी तालिब ने बुलाया है। पेशमार परिंदे आ गए, किसी एक परिंदे को सिलेक्ट किया, किसी एक परिंदे को मुंतखब किया। सलमान के हाथ में छुरी थी, सलमान ज़िबा करो। सलमान अभी सोच रहे हैं कि ज़िबा करूं, हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, अजीब मंजर देखा कि परिंदा अपनी गर्दन को छुरी पर रख रहा है और फिर आ रहा है। अजीब मंजर देखा कि परिंदा छुरी के ऊपर अपनी गर्दन को रख रहा है और फिर आ रहा है। गर्दन को जुदा किया, का सलमान इसके टूटे हुए जिस्म को, इसके खत्म शुदा जिस्म को फेंक दो। सलमान ने फेंका, आवाज बुलंद किए, परिंदे वापस आ जाओ। परिंदा जिंदा होकर वापस आ गया, सलमान के हाथ में वापस आ गया। का सलमान ईसा के बराबरी का मौजूदा तो दिखला दिया, लेकिन सलमान में चाहता हूं एक और मरतबा ज़िबा करूं। सलमान दोबारा ज़िबा करते हैं, दोबारा परिंदे की कैफियत की है। सलमान के हाथ में छुरी है, परिंदा अपनी गर्दन को फिराता है, ज़िबा होता है, दोबारा आता है। यहां तक के रिवायत में लिखा 70 मरतबा, 70 मरतबा परिंदा ज़िबा होता गया, वापिस सलमान की खिदमत में आता रहा। 70 मरतबा ज़िबा होने के बाद जब सलमान की खिदमत में आया, मौला ने एक मरतबा कहा देखो सलमान, ईसा एक मरतबा जिंदा किया करता था, मैं 70 मरतबा जिंदा कर रहा हूँ। लेकिन एक मरतबा सलमान ने मुखातिब होकर कहा, मौला ये समझ में नहीं आया कि क्या मामला है। कहा हमारी विलायत को जानवरों पर भी वाजिब किया गया है, हर एक जानवर ने हमारी विलायत को कबूल किया है। और उसके बाद अजीब जुमला तो सलमान ने कलाम करने की सूरत में कहा, कहा मौला मुझे कहा गया है, मुझे कहा गया है। सलमान कोई आम इंसान नहीं है, रावी है, पैगंबर से इल्म को लिया है, मौला मुत्तकियान से इल्म को लिया है। कहा मौला मैंने सुना है पैगंबर से कि आप ईसा की मिसाल भी हैं, आप यूसुफ की मिसाल भी हैं, आप याकूब की मिसाल भी हैं, आप सुलेमान की मिसाल भी है, कुदरत के अतबार से सुलेमान नबी से कम नहीं है। कहा मौला मैं चाहता हूँ आप सुलेमान नबी का मौजूदा भी दिखला दे। क्या देखना चाहते हो? कहा मौला बस सुलेमान को चूंकि दस्तरस थी सारी चीजों पर, जानवरों पर कुदरत थी, हवा पर कुदरत थी, मौला मैं चाहता हूँ कि परिंदा तो ज़िबा होकर गया, मुझे इस पर कुदरत मिल जाए, मैं इससे बात कर सकूँ। ठीक है, क्या तुम बात करो इससे, मैंने तुम्हें ताकत दी, मैंने तुम्हें कुदरत दी, सलमान को ताकत मिली है, उसी परिंदे को बुलाया गया जिसको अभी तक ज़िबाह कर रहे थे। एक मरतबा सवाल किया है, परिंदे मैंने तुझे अली का नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे अली के नाम पर ज़िबाह किया, जब मैं छुरी रखता था तू अपनी गर्दन को फेर लिया करता था, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती थी? अब ये विलायत के पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं? हम अहले बैत की विलायत रखते हैं? ये अज़ादारी जो हम कर रहे हैं, ये पुरसादारी जो हम कर रहे हैं, हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए? क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? परिंदा मुखातिब होकर कहता है, ए सलमान तुम लुकमान उम्मत हो, तुम जानते हो सारे मराहिल को, जब छुरी गले से गुजरती है, जिल्द को काटती है, आज़ा व जवारे को काटती है, तकलीफ तो होती है, चुभन तो होती है, परेशानी तो होती है, लेकिन ये सारी चीजें गवारा होती हैं जिसके नाम पर बुलाया जा रहा हो। ये सारी चीजें गवारा होती है, लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त गवारा होती है कि किसके नाम पर बुलाया जा रहा है। तुम अली का नाम लेते थे, हम आ जाते थे, हमारी ख्वाहिश होती थी अली के नाम पर जितनी मर्तबा बुलाया जाए उतनी मर्तबा अपनी गर्दन दे देंगे, अगर 1000 मर्तबा भी बुलाते तो अली की विलायत तो मोहब्बत के अंदर तुम्हारी बात आ जाती। ये विलायत अहले बैत अमीरुल्मोमिनीन की विलायत हमारे लिए साबित की जा रही है। इस विलायत को दिल में पैदा करो, तुम्हारा दीन कमाल की जानिब पहुंचेगा। मोहब्बत इत्तला है, ये विलायत कमाल की मंजिल है। याद रखो अली से मोहब्बत को जोड़ो, और ये वो विलायत है कि जिसके सबब मासूम का जुमला है कि अंबियाए मा सबब को परवरदिगार आलम ने बाकायदा तौर पर रिसालत और नबूवत को अता किया, जो मैंने कल की रिवायत का तस्करा किया था। और मेयार करार दिया गया है विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम को कि मासूम के सहाबी हारिस हमदानी एक मरतबा मौला की खिदमत में आते हैं, और मौला की खिदमत में सलामी के बाद पैगंबर खुदा की खिदमत में जाते हैं, हाथों में आसा है, और पैगंबर खुदा की खिदमत में पहुंचने के बाद پیغمبر خدا سے کہتے ہیں پیغمبر خدا، یہ زمانہ عجیب زمانہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سارا زمانہ آپ کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل کہتا ہے اور بہت سارے افراد ہیں جو علی کی ولایت اور خلافت کے قائل نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو علی کو حد سے گھٹا رہے ہیں۔ پیغمبر اس گردش زمانہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم کس طریقے سے پہچان کرتے ہو، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کون سے راستے پر ہیں اور پھر حق کی پہچان کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تمہارا راستہ ہی غلط ہے، یاد رکھو حق کی پہچان کرو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کی پہچان کرو۔ پہلے حق کی پہچان کرو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کی پہچان کرو۔ کہ پیغمبر سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کو پہچان لو گے تو حق پر آنے والے لوگ تمہیں خود پہچان میں آ جائیں گے، اور یاد رکھو الحق مع علی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ خدا حق کو وہی موڑ دیا کرتا ہے جہاں علی موڑا کرتا ہے، تو علی کے راستے کو اپنا لو، حق کے راستے پر تم آ جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین ہیں کہ جس کو یہ رتبہ دیا گیا کہ دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، اس ولایت کو حاصل کرنا ہے، اور اگر یہ ولایت حاصل ہو جائے تو پھر کردار تبدیل ہو جائے، معرفت بلند ہو جائے، اور معرفت کیسی ہو جائے؟ پھر معرفت ایسی ہو جائے کہ اگر مدینے کے اندر امام وقت اپنے قدموں کو لگا کر زمین پر چل رہا ہو تو حجت خدا کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا انسان اس کی خاک کو اٹھا رہا ہو، حجت خدا کے پیچھے چلتا ہوا انسان اس کی خاک کو اٹھا رہا ہو، اس کے نام سے توسل کر رہا ہو، جو امیر المومنین کے ساتھ بھی بے شمار افراد نے کیا ہے۔ یہ ولایت حاصل ہو جائے خدا اس میں اعظم قرار دیا کرتا ہے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں شخص آتا ہے، دور سے سفر کر کے آیا ہے، اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے علاقے کے اندر چلیں۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے علاقے میں چلا رہے ہیں۔ ساتھ میں چلنا شروع کیا، چلنے کے بعد ایک مرتبہ سمندر سامنے آیا، کہنے لگا لی آپ کو کچھ وقت لگے گا اس دریا کو عبور کرنے کے اندر، میں فوراً پہنچ جاؤں گا، لہٰذا اس دریا کو عبور کرنے کے بعد فلاں جگہ پر ہم ملاقات کریں گے۔ فوراً نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی شے ہے کہ جو تم دریا عبور کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ کہ میرے پاس اسم اعظم ہے، میرے پاس اسم اعظم ہے، میں اسم اعظم کا استعمال کرتا ہوں، دریا کو عبور کر لیا کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اسم اعظم بڑا قیمتی اسم اعظم ہے، وہ پیغمبر کے جو آخری زمانے کا پیغمبر ہے اس کے وسیع کا اسم اعظم ہے۔ ابھی تک مولا متقیان کو صحیح طریقے سے پہچانتا نہیں تھا، مولا کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، بہادری کی تعریفیں سنی ہیں، علی کے کردار کی تعریفیں سنی ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں بھی آتا ہوں۔ اسم اعظم کا نام لیا، دریا کو عبور کر لیا، مولا کائنات بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے، دریا عبور کیا، دونوں ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوئے۔ یہ یہودی جو مولا سے ملنے کے لیے آئے تھے پرتوا سوال کرتا ہے، اے علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ اسم اعظم آیا کہاں سے؟ کہ تم دیکھو کہ تمہارے پاس جو اسم اعظم ہے اس پہ لکھا کیا ہے۔ اب اس نے جو کھول کر دیکھنا شروع کیا تو لکھا ہوا تھا علی ابن ابی طالب۔ مولا نے فرمایا جو اسم اعظم تیرے پاس ہے وہ سراپا مجسم صورت میں تیرے ساتھ ہے، اگر تو میرا نام لے کر دریا پر چل رہا ہے تو میں خدا کا نام لے کر دریا پر چل رہا ہوں۔ در حقیقت پیغام ہے کہ ولایت اہل بیت کا سلسلہ در حقیقت ولایت خدا لگ جاتا ہے، جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بے شمار معجزے نکلا رہے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے، دنگ کر دیتی ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، کسی انسانی شے سے ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت یہ پیغام ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ اہل بیت نے اپنے کردار کو ایسا بنایا ہے کہ ولایت پروردگار کو حاصل، جو کام پروردگار عالم کے لیے زیب دیتا ہے وہ اختیارات پروردگار اہل بیت کو سونپ دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تم دیکھو کہ کبھی ایک ایسا موجودہ اہل بیت کی بارگاہ سے آ رہا ہے، یہ گمان نہ کرنا کہ وہ خدا ہو گئے ہیں، یہ گمان کرنا کہ پروردگار نے اپنے اختیارات کو دے دیا، یہ ولایت انہیں دی گئی۔ اور جب ولایت حقیقی معنوں میں معرفت کی صورت میں انسان کے پاس ہو تو پھر کردار حبیب ابن حضرت جیسا ہوا، کہ پیغمبر خدا وہ پیغمبر کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب ولایت اہل بیت کو دیکھیے، فقط ولایت علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کروں گا، میرا موضوع ہی ولایت اہل بیت ہے، ولایت حسین ابن علی کو دیکھیے، پیغمبر کو دعوت دی جا رہی ہے. پیغمبر کو دعوت دینے کے لیے شخص آتا ہے کہ جس کا نام ہے مظاہر. پیغمبر خدا میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, میرا بچہ بڑا ضد کرتا ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں, کہ اپنے بیٹے کو بلا کر لے آؤ. چھوٹا سا بچہ ہے, 6-7 سال کا بچہ ہے, اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتا ہے پیغمبر خدا میں آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہوں. ظاہری اعتبار سے شاید بدتمیزی نظر آئے, لیکن پیغمبر سے کہتا ہے پیغمبر میں آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہوں. کیوں مہمان بنانا چاہتا ہوں؟ مہمان اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں گے تو آپ کا نوازا حسین بھی آئے گا, آپ کا نوازا حسین بھی آئے گا. اور در حقیقت میں حسین کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں, خدا را میری میزبانی کو قبول کرے, میں آپ کو مہمان بنانا چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے میزبانی کو قبول کیا, اور جب میزبانی کو قبول کیا ہے, پیغمبر جس دن کو مقرر کیا گیا تھا دعوت کے لیے, پیغمبر گھر کی جانب جا رہے ہیں حضرت مظاہر. ایک عام انسان کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے, وقت مقررہ سے پہلے بار بار جھانک کر کھڑکی سے باقاعدہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مہمان آ تو نہیں گیا. مظاہر کے بیٹے حبیب کا بھی یہی عالم ہے, بار بار شہن خانہ کی چھت پر جاتا ہے اور چھت سے مڑ کر یہ دیکھتا ہے کہ کہیں حسین آ تو نہیں رہے. یہاں تک کہ اسی کیفیت کے اندر حبیب کا پیر پھسلتا ہے, زمین پر آ کر گرتا ہے, اور زمین پر آ کر گرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. مظاہر جنازے کو اٹھاتے ہیں, ایک کمرے کے اندر جا کر رکھ دیتے ہیں, چادر اڑا دیتے ہیں, دعوت کی تیاری کر رہے ہیں, گھر میں پیغمبر خدا آ رہے ہیں, پیغمبر خدا آ رہے ہیں, لہذا دعوت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. دسترخوان کو سجایا ہے, پیغمبر خدا آتے ہیں, حسن حسین مظلوم ساتھ میں ہیں, پیغمبر دسترخوان پر آ کر بیٹھے ہیں. مظاہر کہتے ہیں پیغمبر خدا شروع کیجیے, اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے, آداب اسلامی یہ ہے کہ میزبان شروع کیا کرتا ہے, اور آداب اسلامی میں سے ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا لگ جائے تو پھر انتظار نہیں کیا جاتا. تو مظاہر میزبان تم ہو, شروع تمہیں کرنا چاہیے, لیکن دعوت جس بچے نے دی تھی اس بچے کو لے کر آؤ تاکہ کھانا شروع کیا جائے. کہ وہ مصروف ہے, یہاں پر موجود نہیں ہے, آپ کھانا شروع کیجیے. اب تک پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں, اب حسین نے گفتگو شروع کی, یہ بتائیے کہ میرا دوست حبیب کہاں پر ہے. حبیب یہاں پر نہیں ہے, آپ کھانا شروع کیجیے. کہ اللہ جب تک حبیب نہ آئے گا حسین ایک لقمہ نہیں لے گا, اور مظاہر جانتے ہیں اگر حسین نے لقمہ نہیں لیا پیغمبر لقمہ نہیں لیں گے. کہ مولا وہ نہیں ہے یہاں پر, مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. حسین حبیب بتا رہے ہیں, اے حسین اگر حبیب مر بھی جائے تو پکارو گے حبیب تمہارے لیے آ جائے گا. یہ حبیب کی معرفت ہے کہ پیغمبر حبیب جب بھی مدینے کی گلیوں میں گزرتے ہیں پیغمبر حبیب کو گود میں اٹھاتے ہیں. تو عجیب منظر دکھا ہے کہ جب بھی حبیب مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے پیغمبر کی نظر پڑتی تھی, حبیب کو گود میں بٹھا لیتے تھے. حبیب کے کبھی چہرے کے بوسے لیتے تھے, کبھی بازوں کے بوسے لیتے تھے, کبھی گلو کے بوسے لیتے تھے. پیغمبر خدا سے کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کا اتنا احترام کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے چھوٹے اس بچے اس شخص کا اتنا احترام کر رہے ہیں, چھوٹے سے بچے سے اتنی محبت کر رہے ہیں؟ پیغمبر کہتے تھے میں کیوں محبت نہ کروں, یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. پیغمبر فارمولا دے رہے ہیں, جو حسین سے محبت کرتا ہے پیغمبر اس سے محبت کیا کرتا ہے, جو حسین سے محبت کیا کرتا ہے پیغمبر اس سے محبت کیا کرتا ہے. تو پیغمبر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس میں خاص بات یہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے جب مدینے کی گلیوں میں میرا حسین چل رہا ہوتا ہے, یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک اٹھاتا ہے, اور واللہ یہ معرفت حبیب ابن مظاہر ہے, یہ معرفت حبیب ابن مظاہر ہے کہ پیغمبر احترام کر رہے ہیں. گئے ہیں اور وہ حبیب کے تو پانچ محرم یا چھ محرم تک کا دن آ گیا. حبیب کوفے کے اندر موجود ہیں, کوفے کے حالات خراب ہیں, ہر روز ایک لشکر آ رہا ہے, کبھی خولی ہزاروں کا لشکر لے کر آ رہا ہے, کبھی حرملہ ہزاروں کا لشکر لے کر آ رہا ہے, یہاں تک کہ عمر سعد ہزاروں کا لشکر لے کر آیا, شہنائیاں بجائی جا رہی ہے اغیار کی فوج کے اندر. ایک مرتبہ زینب کبرا نے حسین ابن علی کو بلایا, کہا بھیا اب تک جو بھی آ رہا ہے فوج اشقیہ میں آ رہا ہے, کبھی خولی آیا, کبھی حرملہ آیا, کبھی عمر سعد آیا, اے بھیا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تیری نصرت کو آ جائے, اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تیری مدد کو آ جائے. حسین نے کہا اے بہن اس دنیا میں موجود ہوں گے لیکن اس وقت میری نصرت کے لیے کوئی نہیں ہے. کہا اے بھائی میں جانتی ہوں ایک ہے, اگر تو اس کو بلا دے وہ ضرور آئے گا, وہ ضرور آئے گا. کہا بہن کون؟ کہ تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر تو بلا لے بھیا, مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا. حسین نے قاسم کو تیار کیا ہے, خط کو لکھا ہے من الحسین ابن علی الى رجل حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے ایک رجل کی طرف جو فقی ہے, حبیب ابن مظاہر کی طرف اس خط کو بھیجا. قاسم لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوا ہے, کوفے خط کو پہنچایا ہے, نبض و باب ہوا. حبیب گھر میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, ایک مرتبہ لقمے کو منہ میں ڈالا ہے, لقمہ گلے میں اٹک گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے. نبض و باب ہوا, دروازے کو کھولا, دیکھا کہ کون ہے, کہا قاسم ہوں. کہا کس کا قاسم ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاسم ہوں. حسین ابن علی کا قاسم ہوں. ایک مرتبہ خط کو لیا ہے, چہرے پہ لگایا ہے, آنکھوں پہ لگایا ہے, اسے لینا شروع کیا, میرے اللہ مولا کا خط آیا, خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو کیا دیکھا, لکھا ہوا کیا ہے, اے حبیب تیرے بچپن کا دوست حسین ہوں, کربلا میں نرم یادہ میں گر گیا ہوں, حبیب اگر ممکن ہو سکے حسین کی مدد کو آ جا, ممکن ہو سکے حسین کی مدد کو آ جا. حبیب نے خط کو لیا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک مرتبہ دسترخوان پر واپس آ کر بیٹھتے ہیں, زوجہ سوال کرتی حبیب کون آیا ہے؟ تو قاصد آیا ہے, ابھی اپنی بیوی کا امتحان لے رہے ہیں. تو قاصد آیا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا حسین کا خط لے کر آیا ہے. کہ حبیب خیریت ہے؟ کہ خیریت نہیں ہے, حسین کربلا میں نرغ یادہ میں گرے ہوئے ہیں, مجھے مدد کے لیے بلا رہے. کہا حبیب تو نے کیا سوچا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کہا حبیب کا یہ جملہ کہنا تھا, زوجہ حبیب نے اپنے ہاتھوں سے کندھے کو اتارا, کندھے کو اتار کر حبیب کی جانب پھینکا. کہا حبیب اگر تو مدد کو نہیں جا سکتا, گھر میں بیٹھ کر میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی, میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی. کہا ارے پٹی کھا کر گزارا کر لوں گی لیکن حبیب کے بھی گھر میں نہ رہوں گی. حبیب نے کہا اے زوجہ, تائید کے لیے شکریہ, اب حسین کی جانب جا رہا ہوں. غلام کو بھیجا, کہا سواری کو تیار کرو, کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں. کہا کوفے کے باہر سواری کو لے کر جاؤ, میں کوفے کے باہر آ رہا ہوں. حبیب تیار ہوئے ہیں, کوفے کے باہر پہنچتے ہیں, دیکھا کہ غلام ہے سواری کے جانور میں, سواری کے جانور کے پاس کھڑا ہوا ہے, عجیب جملہ کہہ رہا ہے, اے سواری کے جانور اگر میرا مولا باپ نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا, حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. ایک مرتبہ حبیب آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, آسمان کی جانب نگاہیں بلند کرتے ہیں, پروردگارا کیسا وقت آ گیا, اب غلام اور جانور بھی اس قدر مضطرب ہے لیکن یہ خلوت خدا حسین کی نصرت کرنے کو تیار نہیں ہے. سوار ہوئے ہیں, کربلا کا رخ کیا ہے, یہاں تک کہ کربلا پہنچے, جیسے ہی حبیب کی سواری آتی ہوئی دکھائی دی, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا, ارے حبیب آ گیا. حبیب کو کلیجے سے لگایا ہے حسین ابن علی نے, حسین کا کلیجے سے لگانا تھا. ایک مرتبہ حبیب کو بلایا گیا ہے, ثانیہ زہرا نے خیمے کے پیچھے سے سلام عرض کیا, اے حبیب تجھے شہزادی کا سلام ہو. حبیب منہ پر تماچے مار رہے ہیں, یہ کیسا وقت آ گیا, ارے زہرا کی بیٹی تو کیسا گناہ گار اور تجھے سلام کرے. کہ حبیب تیرا شکریہ, تو حسین کی مدد کے لیے آیا ہے. اے حبیب زینب کو مجھ سے جام ہے. تاریخ کے اندر دو ہستیاں ایسی ملتی ہیں, تاریخ کے اندر دو ہستیاں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے زینب کبرا نے کلام کیا ہے اور عجیب کلام کیا ہے, ایک عباس جس کو پردے کا ضامن بنایا تھا اور ایک حبیب کو ضامن بنایا تھا. یہ عجیب روایت کا جملہ ہے کہ جب حبیب آئے ہیں, حبیب کو سلام کیا, کہا اے حبیب عباس نے میرے پردے کی ضمانت لی ہے, عباس میرے پردے کا ضامن ہے, لیکن حبیب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور بھی ہو جو میرے خاندان کے علاوہ ہو جو میرے پردے کی ضمانت لے لیں. یہ عورتیں پوچھتی ہیں کل کو عباس چلا گیا تو پردوں کی حفاظت کون کرے گا. اے حبیب اگر تم چادروں کی ضامن بن جاؤ, تم चादरों की जामिन बन जाओ, मैं जमानत ले लेती हूँ। क्या शहजादी, जब तक ये हबीब जिंदा है वादा करता है कि आपकी चादर पर आंच नहीं आएगी। और हबीब ने इस वादे को पूरा किया है। जब हबीब रुख्सत हुए हैं रवायत ने अजीब मंजर लिखा है कि मौला ने जब असुर आशूर से पहले जोहर का वक्त आया है, अबू सवा में सहदावी आगे बढ़े हैं और कहा, मौला हम चाहते हैं कि जिंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़े। मौला ने दुआ दी, जालक अल्लाह मिन अल-मुसल्लीन, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में करार दे। एक मर्तबा ये दुआ दी है और हबीब से कहा, हबीब जाओ फौजी अश्किया के पास जाओ, कुछ लम्हे के लिए कह दो कि जंग रोक दें, हम नमाज को कायम कर लें, नमाज के बाद जंग को दोबारा शुरू करेंगे। हबीब जाते हैं, उमर साहब के पास पहुंचते हैं, उमर साहब कुछ देर के लिए जंगबंदी कर दी जाए, नमाज का वक्त हो रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद दोबारा मुकाबला करेंगे। उमर साहब मालूम का जुमला क्या है, वही जुमला जो एक मरतबा हुर को भी कहा था, ऐ हबीब तुम्हारे हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का क्या फायदा, नमाज कबूल कौन सी होने वाली है। हबीब ने जुमला सुना, तलवार को नियाम से निकाला, ऐ मजनून हुज्जत खुदा की नमाज की कबूलियत के बारे में बात कर रहा है, हालांकि तेरी नमाज कबूल नहीं होने वाली। मौला से कहा, मौला अब आपके पीछे नमाज हौज़े कौसर के पास पढ़ूंगा, अब हबीब का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हबीब जंग करते हैं, एक मरतबा दुनिया से रुख्सत होते हैं, मौला को पुकारते हैं, मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन करीम पहुंचते हैं और एक मरतबा हबीब को अपने जानों पर लेते हैं। ऐ हबीब, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, तुम इस दुनिया से रुख्सत हो रहे हो। ये हबीब वो हैं जो आज भी मौला हुसैन के करीब हैं। लेकिन अजीजो हबीब रुख्सत हुए, जब हबीब रुख्सत हुए शहजादी ने मजबूरात को बुलाया, खवातीन को बुलाया, ऐ बीबी हो हबीब चला गया, मैं चादर की जमानत वापस ले रही हूँ, मैं चादर की जमानत वापस ले रही हूँ। लेकिन अजीजो अजीब मरहला तो वो मरहला है कि जब ये सारे शहदा के सदमों के सेना पर बुलंद किए गए, ग्यारह मोहर्रम को काफिला चला, जैसे ही कूफा के अंदर दाखिल हुआ, एक मरतबा अजीब मंजर था कि हर एक कूफे में रहने वाला अजीब तरीके से अजियत दे रहा था। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई आग फेंक रहा है, कोई खौलता हुआ पानी फेंक रहा है, बच्चे भी देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे एक मरतबा खाक उठाकर फेंक रहे थे। ऐसे में एक बच्चे ने देखा कि एक सर है जो उनके सिरा पर बुलंद है। उस सर को देखा और देखा कि सवारियों के अंदर मुख्तलिफ कैदियों को लाया जा रहा है। चौथे इमाम की जानिब निगाह की, चौथे इमाम की टांगों को पकड़कर, कंधों को पकड़कर ये जुमला कहा, ए मौला मैं पुरसा देने आया हूँ, आपके बाबा इस दुनिया से रुख्सत हुए। कहा, तू कौन है? कहा, मैं हबीब का बेटा हूँ। हबीब का नाम सुनना था। मौला ने सानिये ज़हरा को मुखातिब किया, ए भूखी अम्मा हबीब का बेटा आया है, हबीब के बेटे को बुलाओ। हबीब का बेटा सानिये ज़हरा की खदमत में आता है, कहा, जरा ये बताओ तुम्हारी माँ किधर है? एक छत के ऊपर से दौड़े हबीब मंजर देख रही है, शहजादी मैं यहीं पर मौजूद हूँ, लेकिन मैंने आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, तुम्हें मैं रखना हो चादर आपको नहीं देख सकती। कहा, सौदे हबीब आ जाओ। सौदे हबीब को बुलाया, कहा, सौदे हबीब मैं तुम्हें आशूर से तलाश कर रही हूँ कि कब तुम मुझे मिलो, हबीब का पुरसा पेश करूँ, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा। ए शहजादी, आज सौदे हबीब को हबीब का पुरसा दे रही है, ये करबला थी जिसमें आप तबाह हो या शहीद हुआ, पुरसा देने वाला कोई ना आया, तमाचे होता जिया में وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ قَيَّمُ قَلِبُ الْجَنْقَلِبُونَ بارِ الٰهِ وَحَيَسْ قَلِيلِ تَوَسُمْ قَبْدِ بَارْنَا كِبْدَ الْمَقْبُولُ وَمَقْبُولُ فَرْمَانُ مَرْدِلَانَ هَمْ سَبْتِ گُنَاهَنِ كَبِيرَ وَصَغِيرَ كِمَا فَرَدْ فَرْمَانُ ہمارے مرحومین کی گناہنِ کبیرہ وصغیرہ کِمَا فَرَدْ فَرْمَانُ ہمارے والدین کی گناہنِ کبیرہ وصغیرہ کِمَا فَرَدْ فَرْمَانُ مَرْدِلَانَ هَمْ ناقص ہیں ہماری عبادتِ ناقص ہیں تو کامل ہے تیری قدرت کامل ہے اپنی قدرتِ کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادت ناقص کو اپنی بارگاہ میں مقبول حضور فرما پروردگارا جو جو حاجت لے کر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے یہاں پر آئے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما پروردگارا جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما پروردگارا تیری بارگاہ میں نسبت دعا ہے جو بے روزگار ہوں برسر روزگار فرما برسر روزگار ہوں کہ اس کے حلال و طیب میں خوشحال کی عنایت فرما پروردگارا تیری بارگاہ میں نسبت دعا ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوں اولاد صالح عنایت فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارا منتقم کرب و بلا وارث ہیں امام عصر الزمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما ان کے کے عمل و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآله الطاهرين ما تم حسين.